الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں سورۃ الاعراف کے عنوان سے درس قرآن کا سلسلہ جو تسلسل سے جاری تھا اور گزشتہ سورۃ الاعراف کی وسطانی حصے تک کا خلاصہ ذکر کر دیا گیا اور آج آیت نمبر 184، آیت نمبر 185 اور آیت نمبر 186 کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی جائیں گی. قرآن کریم جن مضامین پر سب سے زیادہ گفتگو کرتا ہے اور جو قرآن جو ہدایت کی ایک مستقل کتاب ہے اور ہر کتاب ہر وہ کتاب جو اپنے پڑھنے والے اور اپنے طالب علم کو مستفیض کرنا چاہتی ہے تو کچھ کتاب کی شرائط اور ضوابط ہوا کرتے ہیں اور جن شرائط میں سے سب سے پہلی شرط کتاب کی مقبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اپنے موضوع اور اپنے اہداف کو مختص کیا جائے اور جو اس کے موضوع ہوں جو اس کے اہداف ہوں اسی کو وہ کتاب کا مصنف یا جس کے کلام پر وہ کتاب جمع کی گئی ہے تو بڑے مدلل اور قطعی دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو اپنے دعوے کو بڑے سترے نکھرے پاکیزہ دلائل کے ساتھ اور جو وہ کہنا چاہتا ہے اس کو واضح کرے تاکہ پڑھنے والے کو مکمل طور پر اس سے استفادہ حاصل ہو سکے. قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور کلام غیر مخلوق ہے یعنی اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے حوالے سے انسان کی نفسیات انسانیت کی قبولیت اور رد کے تقاضوں کو قرآن میں ملحوظ رکھا اور اس اعتبار سے قرآن مجید برہان رشید نے کلام کیا ہے. تو قرآن کریم کا اصل موضوع جس پر قرآن کریم خطاب کرتا ہے اور قرآن کریم جس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے وہ چار عنوان ہیں، وہ چار موضوع ہیں جس پر قرآن کریم تفصیلی طور پر خطاب کرتا ہے. پھر اس چار اصلی موضوع کی دیگر اور فروعات، اس کی جزیات اور اس کے اشارات اور اس سے جاری ہونے والی دیگر اور شقوں پر بھی آ کر تفصیلی کلام کرتا ہے. لیکن اصل قرآن کا موضوع جو ہے وہ چار ہے، جن میں پہلی چیز توحید ہے، دوسری چیز رسالت ہے، اور تیسری چیز تقدیر ہے، اور چوتھی چیز آخرت ہے. یہ چار چیزیں انسان کی دنیا اور آخرت سے متعلق ہدایت کا ایک کامل دستور ہے. توحید، رسالت، تقدیر، آخرت. کبھی یوں ہوتا ہے کہ اسی چار عنوان کو، ان چار عنوان کی ایک ایک تفصیل کو، مثال کے طور پر توحید ہی پر کئی آیتیں اتر جاتی ہیں. کہیں پر یوں ہوتا ہے کہ صرف رسالت ہی پر کئی آیتیں اتر جاتی ہیں تفصیل کے ساتھ. کبھی یوں ہوتا ہے کہ تقدیر ہی کے موضوع پر کئی آیات کا نزول ہو جاتا ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ علم آخرت اور وقوع قیامت، قیامت اور قیامت کے معاملات اور قیامت کے مشاہدات اور قیامت کے مقاصد کیا ہیں، اس پر تفصیلی آیت اترتی ہے. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت کے اندر چاروں مضمونوں کو بیان کر دیا جاتا ہے. کبھی انتہائی تفصیل ہوتی ہے، کبھی انتہائی اجمال ہوتا ہے. لیکن اب جو سورہ اعراف کی آیت ہمارے سامنے، جو درس قرآن میں ہم تسلسل کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آج جو ہمارے سامنے آ رہی ہے آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 87 یا 86 تک، ان چار عنوان کو بڑی تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ پھر اشارہ دلا کر کفار کو ہدایت کے لیے اور امت مسلمہ کی استقامت کے لیے اور قیامت تک قرآن کریم کے قاری اور قرآن کریم کے سامنے زانو تلمس کو خم کرنے والے اور قرآن کریم سے استفادہ کرنے والے کے لیے، یہاں پر ان تمام پیمانوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز، یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے کچھ ذکر کی گئی. میں نے جس طرح کے عرض کیا کہ قرآن کریم کے یہ چار عنوان ہیں، توحید، رسالت، تقدیر اور آخرت، یہ چار اصل قرآن کریم کے عنوان ہیں جس پر قرآن بحث کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے ہی بات کرے، کہ پہلے توحید کی کرے، پھر رسالت کی کرے، پھر آخرت کی کرے، اور اس سے پہلے تقدیر کی کرے. ایسا نہیں ہے. یہ قرآن کے اہداف ہیں جن کو قرآن اجاگر کرنا چاہتا ہے. اور یہ چار چیزیں، جس طرح میں گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ یہی چار چیزیں انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح کا باعث ہے. انسان کی دنیاوی جس قدر ترقی ہے، چاہے وہ مادی ترقی ہو، چاہے وہ دینی اور روحانی ترقی ہو، چاہے وہ قیامت کی زندگی، یہ چار چیزوں کے ہی انسان کی زندگی کا محور و مرکز ہے. اسی کے گرد انسان کی زندگی، انسان کی نفسیات، انسان کی تمام تر خواہشات اور انسان کی تمام تر قبولیت کا دار و مدار ان چار چیزوں پر ہوتا ہے. توحید کے اپنے تقاضے ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں ہدایت پیش کرتے ہیں، رسالت کے اپنے تقاضے ہیں، تقدیر کے اپنے تقاضے ہیں، آخرت کے اپنے تقاضے ہیں. لیکن جیسے جیسے، کیونکہ قرآن دفعتن نہیں اترا، یک مش نہیں اترا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قسم کے سوالات ہوتے تھے، توجہ چاہوں گا، اس اعتراض کے جواب پر قرآن کی آیتیں اترتی تھی. کبھی یوں ہوتا کہ لوگ ہدایت اور گمراہی کی بات کرتے تو پھر توحید سے پہلے تقدیر کا مضمون آ جاتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ لوگ سرے سے اپنے وجود اور اپنے پیدائش کے مقصد سے غافل ہیں کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، کس لیے ہیں، کس کے لیے ہیں. یہ دنیا کی کوئی کتاب اس کا جواب نہیں دیتی قرآن کے علاوہ. انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، بغیر وجہ کے جب یہ خود کام نہیں کرا تو کس وجہ سے اس کو پیدا کر دیا گیا ہے. تو کبھی یوں ہوتا ہے کہ سارے مضامین کو چھوڑ کر پھر انسان کی تقدیر پر بحث شروع ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ چار عنوان یہی ہے، لیکن ان کی ضرورت کے اعتبار سے ان کا تقدم اور تاخر کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اسی طرح کبھی یوں ہوتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس آیت کی ترتیب اور اس کے تسلسل کے اعتبار سے ایک بات جو زیر بحث آتی ہے وہ یہ کہ چلو یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی، دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے حاصل کر لی، اب ہم ختم ہو گئے. اب ختم ہونے کے بعد اب آگے کے عنوانات ہمارے لیے کیا رہیں گے، اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کے پاس جائیں، اور جیسے آئے تھے ویسے ختم ہو جائیں گے. تو پھر اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے اور ضمیر پر پڑے ہوئی حالات اور مادی غلیظ طاقتوں کی گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے قرآن مجید اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بڑے شائستہ، شستہ، پاکیزہ، مدلل اور زبردست انداز کے اندر حقائق کو واضح کرتے ہوئے علم آخرت کو واضح کرتا ہے. تو یہ چار عنوانات اپنی ترتیب کے ساتھ کبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن مختصر خلاصہ جو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان چار مضامین ہی پر بحث کرتا ہے. یہ چار مضامین ہی قرآن کا اصل باعث ہے. اب یہاں پر یہ جو میں نے تھوڑی تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے وہ اس لیے کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا نہ ہو جائے کہ قرآن جب توحید، رسالت، تقدیر اور آخرت کو اپنا عنوان بناتا ہے تو اب اس آیت میں تقدم و تاخر کیوں ہو رہا ہے. تو اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے میں نے بات پیش کی ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے تقدم و تاخر ہوتا ہے، لیکن مراد وہی تسلسل ہوتا ہے. چاہے تقدیر کو پہلے بیان کر دیا جائے لیکن مراد اصل تو توحید ہی ہے، چاہے آخرت کو پہلے بیان کر دیا جائے مراد توحید کے بعد رسالت ہی ہے، چاہے آخرت کو تسلسل کے ساتھ بیان کی جائے مراد تو تقدیر ہی ہے جو اللہ رب العالمین نے رقم فرما دی اپنے دست قدرت سے، جس پر میں نے تفصیلی بحث تقدیر کے حوالے سے پیش کی ہے. انشاءاللہ آگے ایک بڑی زبردست آیات انسان کی تقدیر اور مقدر کے حوالے سے آ رہی ہے، جس پر میں صرف ذوق پیدا کرنے کے لیے حدیث پڑھ دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. بخاری شریف کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کی میں نے یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں، مجھے نکاح کا اشتہا ہے، نکاح کی خواہش ہوتی ہے لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، میرے پاس وہ تمام معاملات نہیں ہیں. تو حضور میں اب جب استطاعت یہ معاملات نہیں ہیں تو کہیں کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے. ایک انسان ہے، انسان چاہے وہ جتنا کامل ہوتا ہے، تقوی کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ وہ جتنا بڑا عامل بھی شریعت ہوتا ہے اتنا اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے آپ کو خسی کر دوں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ جملے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے جو تقدیر مبرم کی طرف اشارہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تو اپنے آپ کو خسی کر یا نہ کر، خدا کا قلم تیرے بارے میں لکھ کر خشک ہو گیا ہے. تو یہ بہت بڑی گہرائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک جملے کے اندر بیان فرمائی ہے جو آگے آنے والی آیات، آیت نمبر 186 جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے متصل آ رہی ہے. آنے والے جمعے انشاءاللہ اگر وقت رہا اس کی تفصیل مکمل ہوئی تو میں وہاں پر مسئلہ تقدیر پر یہ ساری احادیث کہ صحابہ نے ہر دل کی بات حضور سے کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ان کی تربیت کی ہے اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تزکیہ ایسے کیا کہ حضور سے بڑا مزکا، حضور سے بڑا اور حضور سے بڑا مزکی اور حضور سے بڑا گویا کہ مربی روئے زمین پر کوئی نہیں آیا کہ جس نے اپنے شاگردوں، اپنے طالب علموں، اپنے مریدوں اور اپنے سے مراد رکھنے والوں کی قلبی ہر خواہشات کو ان کی سطح پر آ کر پوچھا اور ان کی سطح پر آ کر پوچھا اور اپنی سطح سے برسبیل تنزل فضل کے اعتبار سے ان کی سطح پر کھڑے ہو کر ان کے مسائل کو حل فرمایا ہے. جو حضور کی سیرت اس کا منہ بولتا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کی جماعت جو ایمان لانے سے پہلے نہ جانے کن کن قباحتوں میں پڑی تھی لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے انداز میں انہیں رشک جبریل بنا دیا ہے. اسی تسلسل کو اگر ملحوظ رکھیں تو یہاں پر بات آگے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ کفار مشرکین نے اور کفار مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہیٹ کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حدف تان بنایا، نشانہ بنایا اور اپنی ذہنی کثافتوں اور اپنی باطنی غلاظتوں میں اس قدر گر گئے کہ معاذ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور معصوم سیرت اور یگانہ اور انفرادیت سیرت کہ جس پر عرب گویا کہ انگوش بدندان تھا کہ انسان اتنا نیک ہو سکتا ہے، یہ اپنی باطنی غلاظت اور تعصب میں اس قدر گر گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ حضور کو مجنون کہہ دیا، پاگل کہہ دیا. تو قرآن کریم فرقان برہان رشید نے ان کو جھنجوڑا کہ یہ خالی زبان سے نہیں ہوگا، دلیل سے ثابت کرنا ہوگا. اگر تم ہمارے حبیب کے سوالوں کا جواب، اس کی تحقیق، اس کی تفتیش اور اس کے استدلال جو مضبوط قطعی استدلال ہے اس کے سامنے اگر تم لاجواب ہو جاؤ تو تم آگے سے صرف یہ ڈنگے مارو کہ جناب یہ تو پاگل ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے نہیں، ہم اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتے ہیں، تم بھی اپنے دعوے پر دلیل لے کر آؤ. اب قرآن کریم یہاں پر ان کو جھجھوڑ کر کہتا ہے اولا میں تفکرو، اے حبیب ان سے کہو کہ کیا یہ غور نہیں کرتے اس بات پر، تیری فصاحت کو دیکھ کر، تیری بلاغت کو دیکھ کر، تیرے بچپن کو دیکھ کر، تیری جوانی کو دیکھ کر، تیری صورت اور تیری شکل، تیرے لباس کی نظافتوں کو دیکھ کر، تیرے رکھ رکھاؤ کے آداب کو دیکھ کر، تیرے ملنساری کے آداب و تقاضوں کو دیکھ کر اور تیری فصاحت کہ جس کے معارضے پر، جس کے مقابلے پر سارے عرب تیری نفاذی اور تیرے فصاحت کے سامنے عاجز ہو چکے ہیں، تو یہ کس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے؟ کہ پاگل میں ایسی بات ہوتی ہے، تم میں بڑے بڑے عقل مند اور ماہر ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جیسا ہمارا حبیب کر کے دکھاتا ہے، ایسی معصوم سیرت اور ایسے پاکیزہ احوال تمہارے عرب کے اندر کسی کے نہ گزرے ہیں، اگر گزرے ہیں تو ابراہیم خلیل کے گزرے ہیں اور ان کے بعد اگر کوئی نظیر نظر آتی ہے عرب کی دھرتی پر تو محمد رسول اللہ نظر آتے ہیں. تو قرآن کریم نے حضور کے سارے فضائل کو ذکر کر کے توحید سے پہلے دیکھے، اب رسالت کا بیان آ رہا ہے، ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولا میں تفکرو، ان سے کہو کہ تمہیں کوئی عقل ہے، کوئی فکر ہے، کوئی اچھے اور برے میں تمیز کا کوئی معیار تمہارے پاس ہے، گندگی اور پاکیزگی کو پرکھنے کا کوئی طریقہ تمہارے پاس ہے؟ اور اگر طریقہ تمہارے پاس ہے تو ما صاحب من جنہ، تو یاد رکھو کہ ہمارا حبیب کو ہر شخص جس کے اندر معیار حق کا ایک رمق بھی اجاگر ہوگی وہ ہمارے حبیب کو مجنون کبھی نہیں کہے گا. ان ہوا الا نذیر مبین, وہ کچھ نہیں ہے مگر کون ہے, اللہ کی جانب سے واضح طور پر ڈرانے والے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر رسالت کا ذکر پہلے کیا, اب توحید کا ذکر آتا ہے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء, حبیب ان سے یہ کہو کہ یہ دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اللہ نے کیا نشانیاں پیدا کر رکھی ہیں. وما خلق الله من شيء, اور ان سے کہو کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں, جو اشیاء پیدا فرمائی ہیں, ان کے بارے میں یہ غور نہیں کرتے, اس کو ڈھیل دیتے ہیں, چھوڑتے ہیں کہ آج نہیں کل قبول کر لیں گے, کل نہیں پرسوں قبول کر لیں گے, جوانی میں نہیں بڑھاپے میں قبول کر لیں گے, جوانی میں عیش و عیاشی میں گزار لیں گے, بڑھاپے میں جب جسم نکاحت کی طرف آئے گا تو ان کی بات مان لیں گے. تو قرآن نے کہا وَنَعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ, اور اس میں شاید ان کا مقرر وقت آ چکا ہے اور یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان کا وقت مقرر وقت کبھی بھی ان کی طرف آ سکتا ہے. پس ان سے کہ پس اس قرآن کے بعد جو ان کے بعد قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کر دیا ہے اور ان کے لیے جو اجل کو مقرر کر دیا ہے قرآن نے, تو اس کے بعد ان کے لیے وقت متعین کر دیا گیا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اور کس چیز پر یہ ایمان لے کر آئیں گے, اور یہ کس چیز کی بات کرنا چاہتے ہیں جو اس بات کو بغیر کسی دلیل کے یہ طوالت کی طرف لے جا رہے ہیں اور لمبا کر رہے ہیں اور ہدایت کو چھوڑ کر شر کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تو اس آیت کے ان دونوں مضامین میں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی اور توحید کو فوراً لایا گیا. کیوں؟ تاکہ رسالت کو مضبوط کیا جائے, کیونکہ رسالت بغیر توحید کا کچھ نہیں, کیونکہ عقیدہ رسالت تو جڑا ہے عقیدہ توحید کے ساتھ, اور تمام عقائد کی اساس اور بنیاد اور مبنا علیہ جو ہے وہ توحید ہے. اب جہاں حضور کی اتنی بڑی عظمت بیان کر دی گئی تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے اپنی طرف کہا ہے, فوراً توحید کی دلیل آ گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ کہہ رہے ہیں, اور تم اللہ رب العالمین کو نہیں جانتے. فرمایا تم جان کیسے سکتے ہو, یہ زمین و آسمان کے اندر جو ہم نے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں, یہ نظائر و مظاہر پیدا کر رکھے ہیں, ان میں غور و تفکر کرو, اور یہ کائنات کے اندر جو آسمان ہے, زمین ہے, دنیا کا جو سارا نظام ہے, اس میں غور و تفکر کرو اور اس سے استدلال کر کے تم اپنے رب کی طرف آؤ. حضرت امام رازی نے بڑی پیاری بات یہاں پر کی ہے, اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ امام رازی قوت استدلال اور انسان کی قوت کے فکر کو اجاگر کرتے ہیں, اور اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ذرا غور کرو اس بات کو کہ جب بھی تم کسی چیز کو بناتے ہو تو تمہارا وجود, تمہارا فعل, تمہاری حرکت, تمہارے اسباب, تمہارے تعلقات اس چیز کو منصع شہود میں لانے کا سبب بنتے ہیں. تو کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی, کسی نہ کسی چیز کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے جو اس کے وجود کا سبب بنتا ہے, جو اس کے محرک ہونے کا سبب بنتا ہے, جو اس کے نفوذ کا سبب بنتا ہے, جو اس کے ظہور کا سبب بنتا ہے, جو اس کے وجود کا سبب بنتا ہے. تو فرمایا ہر وجود, ہر ظہور, ہر ممکن, ہر نمایاں شے کا کوئی سبب ہے, اور وہ سبب جو اس کا سبب بن رہا ہے اس کے لیے خود کوئی سبب ہے جس کی سبب سے ہی آیا ہے. یہ ایک عقلی تقاضے ہیں. اور پھر وہ سبب جو اس کے ظہور کا سبب ہے وہ خود اس سے پہلے کوئی سبب ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے. پھر وہ سبب جو اس کے ظہور کا سبب ہے اس سے پہلے کوئی سبب ہے جو اس کے ظہور کا سبب بن رہا ہے. تو امام رازی فرماتے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے, ہر وجود کے پیچھے ایک سبب ہے, ہر فعل کے پیچھے ایک سبب ہے جس کا یہ ظہور بن رہا ہے. تو اگر اس کو سبب ہی پر انطباق کیا جائے اور مطلقاً اطلاق اس کا سبب ہی پر کیا جائے تو یہ تو لامتنائی سلسلہ چل پڑے گا کہ اس کے پیچھے ایک سبب, اس کے پیچھے ایک سبب, اس کے پیچھے ایک سبب, اس کے پیچھے ایک سبب. تو عقل بھی کہتی ہے اس بات کو کہ کوئی ایسا ایک سبب ضرور ہو جس پر یہ سارے سبب جا کر جڑ جائیں, اور وہ سبب بغیر کسی سبب کے. عقل بھی کہتی ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو تمام کائنات کے اسباب کا سبب ہے, اور وہ خود بلا سبب ہے. سارے عالم کا وجود اس کے وجود کے کرم سے ہے, اور اس کا وجود جو ہے بغیر کسی کے وجود سے ہے. تمام عالم کا وجود اس کے وجود سے فیض لے کر ممکن ہوا ہے, اور اس کا وجود اپنے وجود کے اندر واجب اور ازلی ہے. تو یہ عقلی تقاضے کے اعتبار سے بھی انسان کی فطرت کے اندر جو توحید کے جواہر ہیں اس پر اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کی طبیعت کو اللہ رب العالمین اس اعتبار سے رہنمائی عطا فرماتا ہے. قرآن کریم نے کثیر جگہ پر مظاہر کی طرف توجہ دلائی ہے, اور اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو کائنات کے موجودات ہیں, معدومات کو تو تم نہیں دیکھ سکتے, یعنی وہ چیزیں جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے. تو جب اوجھل ہے تو اس کو سمجھو گے کیا؟ جو آنکھوں کے سامنے اس کو تو سمجھ رہے ہو نا. تو کبھی تم نے سیب کے درخت پر اخروٹ دیکھے؟ اور اخروٹ کے درخت پر کبھی تم نے مالٹے دیکھے ہیں؟ کبھی دیکھے؟ تو کہیے نظام جب زندگی کے ایک طریقے سے چل رہا ہے تو یہ ایویں چل رہا ہے؟ یہ قرآن اس سے سوال کرتا ہے. سورج جہاں سے نکل رہا ہے وہ وہیں سے نکلتا ہے, وہیں غروب ہوتا ہے. اس کا خلاف کبھی تم نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ تو کہیے خود بخود ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے, کبھی یہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. چاند جس پہر میں اس کو نکلنا اس پہر میں وہ اپنی روشنی ظاہر کرتا ہے. سورج کو جس پہر میں نکلنا جس پہر میں اس نے اپنی روشنی ظاہر کرنا ہے اسی وقت وہ ظاہر کرتا ہے. کبھی اس کا تخالف نہیں ہوتا, خلاف نہیں ہوتا. جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ سیب کے درخت پر کبھی اخروٹ نظر نہیں آتے, اخروٹ کے درخت پر کبھی ٹماٹر نظر نہیں آتے. تو یہ نظام زندگی, یہ نظام نباتات جو ایک طرز پر چل رہا ہے, تو غور نہیں کرتے اس کو کون چلا رہا ہے؟ قرآن نے اسی بات کو ذکر کیا کہ تم دیکھتے نہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ پانی کا پیالہ لے کر اس چوٹی پر چڑھے جاؤ تو چوٹی کی اونچائی کو دیکھ کر تمہارا کلیجہ منہ کو آتا ہے, تو غور نہیں کرتے اس پر چشمے کون بہا رہا ہے؟ تو یہ اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ غور کرو, اور اس غور کر کے استدلال کرو, اور استدلال کر کے پھر اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف مراجعت کرو. اسی لیے تمام علماء نے ذکر کیا کہ جو کائنات کے مظاہر میں استدلال کر کے رب کی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت اس میں استغراق کرتا ہے, اس کا ایمان سب سے کامل ہوتا ہے. جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ان کو زندہ کیسے کرتا ہے, تو وہ تحقیق ہے, وہ استدلال کے طریقے ہیں, وہ مظاہر کائنات کے اندر وہ سلسلے ہیں. یعنی اس کو علماء نے اس اعتبار سے بھی ذکر کیا کہ قبولیت جس کو آپ ایمان کہتے ہیں, یقین جس کو آپ ایمان کہتے ہیں, قبول کرنا جس کو ہم ایمان کہتے ہیں, اس کی دو قسمیں ہیں, ایک تحقیقی ہے اور ایک تقلیدی ہے. ہمارا ایمان تقلیدی ہوتا ہے, ہمارا باپ مسلمان تھا اس لیے ہم مسلمان ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے بچے ہماری وجہ سے مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن یہ ایمان تقلیدی جو ہے فضیلت کے اعتبار سے دوسرے درجے میں ہے. انبیاء کاملین اور اولیاء صالحین, جو اولیاء انبیاء کی وساطت سے جہاں پر ایمان تقلیدی پر ہوتے ہیں, وہیں پر مظاہر کائنات میں غور و تفکر قرآن کی آیت کے ذریعے استدلال اور غور کر کے وہ تحقیق کے مرتبے پر پہنچتے ہیں. تو ان کا ہمارا قبول کرنا جو ہے وہ کلام کے ذریعے ہوتا ہے, اور ان کا قبول کرنا کلام کے ساتھ دیکھنے کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ درجہ ہے ایمان کے اعتبار سے, اور سب سے مضبوط, سب سے کامل, سب سے مکمل اور سب سے اکمل اور سب سے تحقیقی ایمان جناب محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ باقاعدہ تمام انبیاء نے جن چیزوں کی گواہی عطا فرمائی ہے وہ اللہ رب العالمین کے کلام اور وحی کو سن کر لے کر ادا کی ہے, اور ان کا ایمان حضور کے ایمان کے مقابلے میں ایک جز میں تقلیدی ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مبارک تحقیق کے اس مقام پر ہے کہ جس رب کے کلام کو سن کر انبیاء کو نبوت تفیض ہو رہی ہے, آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس رب کریم کا دیدار بھی فرمایا ہے. تو یہ تحقیق اور قبولیت کے اندر اور تحقیق کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جو روئے زمین پر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. حضرت غوث اعظم نے بھی فرمایا, ملا علی قاری نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص اس فکر کی طرف چلے کہ میرے کشف اور مشاہدات, یعنی عام آدمی تو نہیں, کوئی ولایت کا مدعی ہو, مدعی سے مراد وہ دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ کہ اسے ولایت تفویض ہو چکی ہو, اور کہیں اگر وہ نبی کی سنت کو چھوڑنے کی بنا پر معاذ اللہ شیطان کے مکر و کیپ میں, کیونکہ ولی پر بھی شیطان کے وسوسے ہو سکتے ہیں اور اس پر بھی شیطان کے حملے ہو سکتے ہیں, کہ غوث اعظم کے بارے میں نہیں دیکھا آپ نے کہ اس نے آ کر کہا کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے آپ سے نمازوں کو معاف کر دیا ہے. حضرت غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کہ تو ضرور شیطان ہے. پھر تو وہ کالا بادل تھا, وہ شک ہو گیا, اس نے کہا میں نے بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا ہے لیکن شیخ عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا دیا. غوث اعظم نے کہا یہ حملہ اس سے بڑا ہے. فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا. تو اب آپ دیکھیے, اس لیے علماء نے, علامہ تفسیرانی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روئے زمین پر کوئی یہ کہے کہ زندہ جاوید جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے میں نے خدا کو دیکھا ہے, تو علماء نے کہا وہ کافر ہے, اس کی تکفیر کی جائے گی. اس لیے کہ یہ خاصہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہاں خواب میں دیدار, خواب میں مشاہدات, یہ مومنین کو ہوتے رہتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 99 دفعہ خواب میں رب کریم کا دیدار کیا. تو خواب میں اپنے رب کریم کا دیدار ہونا یہ نورانیت، افضلیت اور قلب کی صفائی اور قلب کے منیر و مستنیر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ میرے اور آپ کے آقا جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو یہ قرآن کے چند مضامین کو سمجھانے کے لیے میں نے بھی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، وقت اختصار کی بنا پر گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آنے والے جمعے میں انشاءاللہ آیت نمبر 84, 85 اور 86 میں توحید کے جو مظاہر ہیں اس میں مزید ابحاث تقدیر کے حوالے سے موجود ہے، انشاءاللہ وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین قرآن کے جملہ مضامین پر مجھے اور آپ کو اور ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔